بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ناول بلدران کی ملکہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول بلدران کی ملکہ پارٹ 5.
ریج نے سنبھالا لیا اور مرزوک سے بولا، تو شروع ہی سے میرے ساتھ رہا ہے، کیا مجھے رات سے اب تک ان دونوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں؟ نہیں، تم نام نہیں جانتے کیونکہ کسی نے بھی انہیں ان کے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن میں اب ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کس نے لجوری کو اس حرکت پر آمادہ کیا تھا. ضرور بتاؤ اگر بتا سکتے ہو تو. یہ گزارج کی آشنا ہے، گزارج نے اسے زہر دیا تھا کہ سمراشا کے کھانے کو زہر آلود کر دے. پھر جب وہ زہر کے زیر اثر آ گیا تو اس نے مقدس عنکبوت اس کے گلے سے اتاری اور گزارج کے حوالے کر دی. اچھا، دوسرے کا کیا نام ہے؟ مرزوک نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. جواشا نام ہے اس کا. اس بار مرزوک کے سوالات نے لجوری کے جسم پر کپ کپی تاری کر دی. پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے چکرا کر گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی. تم نے دیکھا؟ ایرج نے بوڑھے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. وہ کچھ نہ بولا. مجمع کا ہر فرد کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا اور ان کی ملی جلی آوازوں سے غار کی محدود فضا میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا. سنو میری بات، سنو، خاموش ہو جاؤ. رب عظیم نے مجھے یہاں تمہاری مدد کو بھیجا ہے. ایرج دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. میرے اجداد بھی تمہاری طرح خالق کی بجائے مخلوق کو پوچھتے تھے، لیکن میں رب عظیم کا غلام ہوں. ہم نہیں جانتے رب عظیم کون ہے، بوڑھے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. وہ اندھیرے اور اجالے کا خالق ہے. اچانک روح نے سرگوشی کی. ابھی اس مسئلے کو نہ چھیڑ، انہیں صرف یہ اطلاع بہم پہنچا دے کہ تو ان دونوں سازشیوں کی کمین گاہ سے واقف ہے اور جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے. بوڑھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایرج بول پڑا، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، ابھی ہمیں سمراشا کے قاتلوں سے نپٹنا ہے. اس طرح تم نے لجوری کی نشاندہی کی ہے، اسی طرح یہ بھی بتا دو کہ وہ دونوں کہاں ہیں، بوڑھے نے کہا، لیکن اس کے لہجے سے بے یقینی جھلک رہی تھی. روح نے سرگوشی کی، کہہ دے کہ تو انہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے، یہاں کھڑے ہو کر نشاندہی نہیں کرے گا. ایرج نے بوڑھے کو یہی جواب دیا. بوڑھا دوسری طرف مڑ کر بولا، اب یہ حصار توڑ دو اور سامنے بیٹھ جاؤ. انہوں نے اپنے نیزے جھکائے تھے اور منتشر ہو گئے تھے. بوڑھا پھر ایرج کی طرف مڑا، لجوری کو ہوش میں لاؤ، میں اسے اعتراف سننا چاہتا ہوں. ایرج نے کہا، وہ اعتراف نہ بھی کرے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس سازش میں ضرور شریک رہی ہے، ورنہ اس حال کو کیوں پہنچتی. یہ بوڑھا دراصل سمراشا بننے کے خواب پہلے سے دیکھتا رہا ہے. روح نے سرگوشی کی، تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم اگر چاہو تو انہیں مروب کر سکتے ہو. اس بوڑھے کا نام گردشاہ ہے. گروشاہ، اچانک ایرج نے اسے مخاطب کیا اور وہ اچھل پڑا، لیکن اس نے کینہ توز نظروں سے مرزوک کی طرف دیکھا. تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مرزوک جلدی سے بولا، میں نے تیرا نام اس کو نہیں بتایا. میں چکتاریوں کی اس روایت سے روگردانی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ اجنبیوں کو اپنے نام نہ بتائے جائیں. ناممکن، بالکل ناممکن، گروشاہ غسیلی آواز میں بولا. ایرج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گروشہ، اگر تو میرا امتحان کرنا چاہتا ہے تو اپنے کسی ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ لے جس کا علم تیرے علاوہ اور کسی کو نہ ہو. لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی تھی. اس نے بیک آواز گروشہ کو اس امتحان پر مجبور کرنا شروع کیا. مرزوق اور اس کے بھائیوں کے چہرے دمکنے لگے تھے. گروشہ کچھ اور آگے بڑھایا اور ایرج کو باغور دیکھتا ہوا بولا، اگر تم اس امتحان میں پورے نہ اترے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ بھی بتا دے. ایرج نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، وہ سزا بھگتنی پڑے گی جو میں تجویز کروں گا، مجھے منظور ہے، لیکن تم بھی اس کی ضمانت دو کہ اگر میں امتحان میں پورا اتروں تو تم جھوٹ نہیں بولو گے. میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو. فرض کرو میں تمہارا کوئی راز تم پر ظاہر کرتا ہوں تو تم اسے نہ صرف دل میں تسلیم کرو گے بلکہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو گے، مجھے جھٹلاؤ گے نہیں؟ ایرج نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ اصل بات تو تمہارے دل میں ہوگی. مقدس عنکبوت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں جھٹلاؤں گا نہیں، لیکن وہ کچھ اور آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا، لیکن یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، اس کے لیے تم اپنے معبود کی قسم کھاؤ، رب عظیم کی قسم تیرا راز اوروں کے لیے راز ہی رہے گا۔ تو پھر مجھے بتا دے کہ لجوری کے بے ہوش ہوتے ہی میں کس بات پر خوش ہوا تھا۔ اس نے آگے جھک کر ایرج سے سرگوشی کی، ٹھہر جا میں بتاتا ہوں۔ ایرج نے آنکھیں بند کر کے کہا، وہ روح کی سرگوشی سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، متوفی سمراشا نے اپنا جان نشین مقرر کیے بغیر جان دی، گروشا اس جان نشینی کا امیدوار تھا۔ سمراشا بنتے ہی لجوری اس کے حصے میں آتی، لیکن وہ اس کی بھانجی ہے، اس لیے اس کے تصرف میں نہ آ سکتی۔ وہ ایک اور لڑکی پر نظر رکھتا ہے، لجوری کو اب زہر دیا جائے گا اور گروشا سمراشا بننے کے بعد اس لڑکی کو اپنے حجرے میں رکھ سکے گا جسے چاہتا ہے۔ اس لڑکی کا نام زرتاشا ہے۔ ایرج نے آنکھیں کھول دی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی تھی۔ گروشا اس کی بات سننے کے لیے آگے جھکا، بے فکر، ایرج آہستہ سے بولا، تو سمراشا بھی بنے گا اور زرتاشا کو اپنی کنیز بھی بنا سکے گا۔ گروشا کی آنکھیں پھیل گئی اور بےساختہ اس نے ایرج کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ پھر وہ دیوانہ وار اٹھ کر بچمے کی طرف گھوما تھا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اندھیرے کے بیٹو یہ سچا ہے، اور سنو، مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ عالم اروا سے بھی رابطہ رکھتا ہے، یہی ان دونوں سازشیوں کا خاتمہ بھی کرے گا، اندھیرے کا بول بالا ہو۔ بلا شبہ مقدس انکبوت کو اسی کی گردن میں آویزہ ہونا چاہیے۔ اندھیرے کا بول بالا ہو، مشما نے نہرا لگایا۔ مرزوق اور اس کے بھائی ایرج کے گرد پھرنے لگے تھے۔ سنو کی اس دوران میں دم بخود کھڑی یہ ساری کاروائی دیکھتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ایرج کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی بولی، یہ تمہیں غیب کی باتیں کب سے معلوم ہونے لگی؟ میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا اس مسئلہ پر اپنی زبان بند رکھ۔ وہ کھسیانی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ تو نے اچھا کیا، روح نے سرگوشی کی، اس معاملے میں کسی کو رازدار بنانا اچھا نہ ہوگا۔ اچھا، اب ان کو تلاش کرنے میں جلدی کر، غار سے نکلنے کے بعد میں تیری رہنمائی کروں گی۔ ایرج نے مرزوق کو اشارے سے قریب بلایا اور ان دونوں مفرین کے بارے میں مزید پوچھ گچھ کرنے لگا۔ دوسرے دن آجگانیاں کی دوسری بلی اقرب کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ یہ بھی پہلی ہی لڑکی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ اقرب نے اسے دیکھتے ہی گرانا شروع کر دیا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی لیکن اس کی آدھی بات بھی نہ نکل سکی۔ کیا نام ہے تیرا؟ اقرب نے پوچھا۔ للوئی، صورت سے بھی یہی لگتی ہے۔ مم، مروشا مجھے معاف کر دیا، تیرا تو قیمہ بناؤں گا اور گورستان کے کتوں کو تیرے کباب کھلاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ چپ ہو جا جلدی سے، نہیں تو نرخرا کھینچ لوں گا گردن سے تیری۔ وہ اپنے منہ میں کپڑا ٹھونسنے لگی اور اقرب کہتا، راجگانیہ نے میری توہین کی ہے، میں اسے بندریا بنا دوں گا۔ میں بے قصور ہوں مروشا، راجگانیہ کے حکم سے مجبور ہو کر تیرے ساتھ گستاخی کی تھی۔ اب تک اور کتنوں کے ساتھ گستاخی کر چکی ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں۔ کچھ ہی دن ہوئے مجھے بلیوں میں زبردستی شامل کیا گیا ہے۔ کیا تجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ میں نہیں جانتی مروشا، مجھ پر رحم کر، میں تیری بڑائی کی قائل ہوں۔ تیرے باپ نے تیرا بلی بننا کیسے گوارا کر لیا؟ آجگانیہ کے حکم سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا، اور پھر میرا باپ تو ماتوبوں میں سے ہے، اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ وہ مقدمی کا متقد ہے۔ آجگانیہ مقدمی سے متنفر تھی کیونکہ وہ اسے ٹوکتا رہتا تھا، کن باتوں پر ٹوکتا رہتا تھا؟ میں نہیں جانتی، میرا باپ جانتا ہوگا۔ اقرب کچھ اور پوچھنے والا تھا کہ دروازہ چڑ چڑا کر کھلا اور بڑا کہن جس نے اقرب پر مرویشا کا سایہ مسلط کیا تھا اندر داخل ہوا، پھر خود ہی اس نے دروازہ بند بھی کیا اور کنڈی بھی لگائی تھی۔ اقرب گرانے لگا، پھر زور زور سے بھونکا بھی تھا۔ بس کر، بڑا کان ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے بیوقوف نہ بنا سکے گا۔ وہ لڑکی کی طرف مڑا اور اس سے بولا، تو یہاں سے ہٹ جا، میں مرویشا سے گفتگو کروں گا۔ وہ لڑکی اٹھ کر دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کہن اقرب سے بولا، تو قطعی بھی ہوش نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اپنی حکمت عملی سے تیری جان بچا لی۔ اقرب پھر گرانے لگا، بڑا کان ہنس رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، نہ تجھ پر مرویشا کا سایہ ہے اور نہ میں نے تیری ترجمانی کی تھی، اب سیدھا ہو ورنہ میں کوئی اور طوفان کھڑا کر دوں گا۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اقرب نے گرہٹ کے بغیر پوچھا۔ ایک تو اکیلے ہی ہضم کر چکا، بقیہ پانچ میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ گدھے کے بچے، کیا مجھے سچ مچ کتا سمجھتا ہے؟ وہ جیسی آئی تھی ویسی ہی واپس ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بڑے کہن نے لاپرواہی سے کہا۔ تو گویا تو میری آڑ میں رنگ رنیا منائے گا؟ کیوں نہ مناؤں، میں دوسروں سے مخلص تو نہیں ہوں، جیسا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مجھے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور رنگ رنیا میرے زیر سرپرستی منائے گا۔ تو خواہ مخواہ بات بڑھا رہا ہے، تیرا کیا چاہتا ہے؟ او مقدس بدماش، تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں تجھے ایک ایسا بے بس انسان سمجھتا ہوں جس کی زندگی کا انحصار صرف مجھ پر ہے. اگر ذرا سا اشارہ بھی کر دوں تو تجھ پر ملوشہ کا سایہ نہیں ہے بن رہا ہے تو تیری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چل سکے گا. مگر وہ لڑکی تیری تقدیس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ یہی کہ میں بھی بے بس ہوں کیونکہ اب مروشہ میرے جسم میں حلول کر گیا ہے. بھونکنا شروع کر دوں گا, اس کے بعد جو کچھ بھی کرے گا مروشہ کرے گا. میں بری اور زما, اس طرح تم خبیصوں نے بلدرانیوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. عام آدمی بیوقوفوں کی طرح پیدا ہوتا ہے اور بیوقوفوں ہی کی طرح مر جاتا ہے. بلا شبہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے پچھتانے کا موقع بھی نصیب نہیں ہو سکے گا. تو سن ہے عقل مند آدمی, میں مروشہ کو تیرے جسم میں حلول نہیں کرنے دوں گا, اسے اپنے ہی جسم میں روک کے رکھوں گا. وہ کس طرح؟ بڑے کہن نے طنزیہ لہجے میں پوچھا. تجھے مار ڈالوں گا اور تیرا خون مروشہ کی گردن پر ہوگا اور میں ٹھہروں گا بری اسے. ماں تم ایسا نہیں کر سکتے, یک لخت بڑا کہن بوکھلا کر بولا. اکرت پیچھے ہٹ کر اچھلا اور دونوں پیر جوڑ کر اس کی تون پر رسید کر دیے اور وہ کسی اڑنے بھینسے کی طرح ڈکارتا ہوا ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد اکرب مہلت دینے والوں میں سے تو نہیں تھا, سینے پر سوار ہو کر اس کا گلا گھونٹنے لگا. بڑی پرشور آوازیں اس کی حلق سے نکل رہی تھی. لڑکی بھی بوکھلائی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل آئی اور ہزیانی انداز میں چیخنے لگی. باہر پہرے دار دروازہ پیٹ رہے تھے. اکرب اس کا گلا گھونتا رہا حتیٰ کہ وہ بے حس و حرکت ہو گیا. لڑکی پورے کمرے میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی. شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. دروازہ برابر پیٹا جا رہا تھا. پھر شاید لڑکی کو بھی ہوش آ گیا, وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی. چپٹ کا دروازہ کھولا اور چیخنے لگی. پہرے دار باہر کھڑے تھے. اکرب اب بھی بڑے کہن کے سینے پر سوار تھا. دروازے کی طرف مڑ کر بھونکنے لگا, پھر کہن کو چھوڑ کر اسی طرح بھونکتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا. پہرے دار بھاگ کھڑے ہوئے, لڑکی ان کے پیچھے دوڑی جا رہی تھی. پہلے تو اکرب نے بھی نکل جانا چاہا کیونکہ میدان صاف تھا, لیکن پھر فوراً ہی عقل آ گئی. وہ لوگ اس سے خائف تھے, اگر کہیں اس سے اضطراری حرکت سرزد ہو گئی تو مفت میں مارا جائے گا. مثلاً کسی تیر انداز نے بوکھلاہٹ میں تیر ہی چلا دیا تو وہ کہاں ہوگا؟ خوفزدگی کے عالم میں ہوش ہی کہاں ہوتا ہے. چپ چاپ اندر واپس چلا گیا اور بڑے کہن کی لاش کے قریب بیٹھ کر بھونکنے لگا. دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا. لوگ دور سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے, لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازے کے اندر قدم رکھ سکتا. آہستہ آہستہ وہاں بھیڑ اکٹھا ہونے لگی. پھر راجگانیہ کے سپاہی آئے تھے اور کوڑے مار مار کر انہیں وہاں سے ہٹانے لگے تھے. دروازے سے قریب 100 گز کے فاصلے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اکرب بھونکتا اور گراتا رہا. تھوڑی دیر بعد ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑا جلوس اس کی طرف آ رہا ہے. باجے بج رہے تھے اور مجمع کوئی گیت گا رہا تھا. پھر وہ جلوس سامنے آ گیا. جلوس کے آگے والی لڑکی لولوئی نظر آئی, جو کچھ دیر پہلے یہاں سے بھاگی تھی. اس کے پیچھے کہانوں کی قطار تھی. ساز بجانے والے کہانوں کے پیچھے تھے. سپاہیوں نے جلوس کے لیے راستہ بنایا. لولوئی دروازے کے سامنے رک گئی اور بری طرح کانپ رہی تھی. اکرب کچھ اور زیادہ جوش کے ساتھ بھونک رہا تھا. معاف کر دے مروشہ, معاف کر دے. کہن ہم آہنگ ہو کر بولے, بھاگ جاؤ. اکرب اس طرح بولا جیسے گزارت الفاظ میں ڈھل گئی ہو. بھاگو, میں اس گناہگار کی لاش کھانے جا رہا ہوں. اسے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا مروشہ؟ سب سے آگے والے کہن نے پوچھا. آجگانیہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتاؤں گا, بھاگ جاؤ. آجگانیہ مصروف ہے, اسے بڑے کہن کی موت سے صدمہ پہنچا ہے. آخر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اجگانیہ کے علاوہ اور کوئی نہ جان سکے گا, بھاگ جاؤ. اچھا, ہماری ایک استدا سن لے. بول کیا کہتا ہے؟ تو اس کی لاش کو نہ کھا عظیم مروشہ. تو پھر کیا کھاؤں؟ تم لوگوں نے میری غذا نہیں پہنچائی. تیری غذا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ تو کیا کھاتا ہے. یا آدمی کا کچا گوشت کھاتا ہوں یا انگاروں پر بنے ہوئے مرغ, اور مرغ بھی سیاہ ہونا چاہیے, ایک بھی سفید پر اس میں نہ ہو. ہم تیری غذا مہیا کر دیں گے, ہم پر رحم کرو اور ہمارا گوشت ہمارے لیے ہی رہنے دے. اگر اس میں ذرا برابر بھی فرق ہوا تو سب سے پہلے اجگانیہ کو کھاؤں گا. او لڑکی, تو کہاں بھاگ گئی تھی؟ ادھر آ, چل ادھر. رحم کر مروشہ, وہ گڑگڑانے لگی. تجھے نہیں کھاؤں گا, چل ادھر آ. وہ لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اکرب نے کہانوں سے کہا, آؤ اور اس بدبخت کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ, لیکن اجگانیہ کو میرے پاس آنا ہی پڑے گا. نہ آئی تو پورے بلدران کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا. وہ آئے گی, وہ آئے گی عظیم مروشہ. چند کہن آگے آئے اور بڑے کہن کی لاش اٹھانے لگے. اکرب وہاں سے اٹھ کر ایک گوشے میں جا بیٹھا. لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی. لاش اٹھ جانے کے بعد اکرب نے لڑکی سے کہا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دے. اس نے خاموشی سے تعمیر کی اور وہیں دروازے کے قریب کھڑی رہی. اکرم نے خاموشی اختیار کر لی تھی. اتنی دیر تک وہ راتے اور بھونکتے رہنے سے حلق چھل گیا تھا. سر میں درد ہونے لگا تھا. یک بجا کے اس نے لڑکی سے کہا لڑکی منہ کیا دیکھ رہی ہے, چل ادھر میری کھوپڑی چلا دے تاکہ غصہ کم ہو میرا. تو مجھے کھائے گا تو نہیں مروشا, تجھے نہیں کھاؤں گا کیونکہ تو مقدمی کی عقیدت مندوں میں سے ہے. کیا وہ تجھے بھی پسند تھا مروشا؟ ہاں, میں اسی لیے آیا ہوں کہ اس کے قاتلوں کو سزا دوں. یہ بڑا کہن بھی اس کے دشمنوں میں سے تھا. عظیم مروشا, میرے باپ کو بھی آجگانیہ کے عطاب سے نجات دلا دیں. وہ مقدمی کے قدموں پر سر جھکاتا تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا, باتیں نہ بناتی رہے, میری کھوپڑی کو سہلا دے, میں زندگی بھر تیری خدمت کر سکتی ہوں. مروشا, کیا تو اتنی ہی پاک باز ہے کہ زندگی بھر میری خدمت کرتی رہے؟ مقدمی کی قسم, آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اقرب کے پیچھے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی. دونوں مفروروں کی تلاش کی ٹھہری تھی. ارج کے ساتھ صرف مرزوق اور اس کے چاروں بھائی تھے. سنوکی گروشا کے پاس چھوڑ دی گئی تھی. اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا, ورنہ مرزوق تو یہی کہتا رہا کہ سنوکی کو وہاں نہ چھوڑا جائے. عورت کے معاملے میں چکتاریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, لیکن گروشا نے اندھیرے کی قسم کھا کر ارج کو یقین دلایا تھا کہ وہ سنوکی کا ذمہ دار ہے. روح ارج کی رہنمائی کر رہی تھی اور ان کے گھوڑے ناموار راستوں پر دوڑ رہے تھے. ارج ان چاروں سے آگے تھا, اس لیے روح سے گفتگو کرنے میں سے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی. اس نے اس سے اکرب کے بارے میں پوچھا تھا. اس نے بڑے کہن کو مار ڈالا ہے, روح نے جواب دیا. تو کیا وہ آجگانیہ کی قید سے نکل بھاگا ہے؟ اب اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ برف کے طوفان کا دیوتا اس کے اندر حلول کر گیا ہے. تو بھی انہیں ایمکوں کی سی باتیں کرنے لگی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں, کیونکہ میری ہی مدد سے برف کے طوفان کا دیوتا اس کے جسم میں داخل ہوا تھا. کیا سچ دیوتا ہوتا ہے برف کے طوفان کا؟ نہیں ہوتا, لیکن بلدرانی صدیوں سے اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں. میں سمجھا, ارج ہنس کر بولا. کوئی مکاری سوجھ گئی ہوگی, میں نہیں سجھائی تھی. روح کی آواز آئی اور پھر وہ اسے اکرم کی روداد سنانے لگی تھی. اس کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ میں اسے خطرے میں چھوڑ کر تیرے پاس کبھی نہ آتی. کیا وہ تجھے اتنا ہی پسند ہے؟ میرا تو آدھا جسم ہے وہ. بس تو پھر مجھ سے اس قسم کے سوال نہ کر. ہاں, اب یہاں سے بائیں جانب گھوڑا موڑ لے. اور کتنی دور لے جائے گی؟ بس چلتا رہے, وہ جگہ بدل رہے ہیں. تو کیا سمراشا کی قاتلہ کو زہر دے دیا جائے گا؟ ان کی روایات کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے. اور وہ گروشا کی بہن کی لڑکی ہے, کیا اسے اس پر رحم نہیں آئے گا؟ اپنے اصولوں کے معاملے میں یہ لوگ بہت سخت ہیں. وہ خود ہی اس کے لیے زہر کا پیالہ تیار کرے گا اور پینے پر مجبور کر دے گا. بڑے عجیب لوگ ہیں اور مجھے ان کی سرداری کرنی پڑے گی. تو اگر چاہے تو میری مدد سے انہیں اپنے ہی مذہب کا پیرو بنا سکتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ہاں, اب اس درے کی طرف وہیں ان سے مٹ بھیڑ ہوگی. اب اپنے ساتھیوں کو قریب بلا لیں, میں رخصت ہوتی ہوں. پھر کب میں تیری آواز سن سکوں گا؟ جب معبود حقیقی چاہے گا. پھر ارج اسے آواز ہی دیتا رہ گیا, لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا. اس نے گھوڑے کو روک لیا اور اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا. تمہارا گھوڑا بھی قیامت ہے, مرزوق قریب پہنچ کر بولا. کتنی کوشش کر ڈالی کہ قریب رہیں, لیکن یہ اسی غیبی قوت کا کرشمہ تھا جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے. وہ دیکھو سامنے جو درہ نظر آ رہا ہے, یہی ہماری منزل مقصود ہے. ان دونوں سے یہی مٹ بھیڑ ہوگی. کیا وہ اسی درے میں ہیں؟ آس پاس ہی سمجھ لو, کیونکہ وہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر ہوشیار ہو گئے ہوں گے. تب تو ہمیں اس طرح کھلے میں نہ کھڑا رہنا چاہیے. دونوں کے پاس تفنگیں ہیں, مرزوق نے کہا اور گھوڑے سے کود پڑا. ٹھیک اسی وقت ایک فائر ہوا تھا اور اس کا گھوڑا اچھلنے کودنے لگا تھا. بڑی پھرتی سے وہ سب گھوڑوں سے کودے اور بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے. فائر درے ہی کی طرف سے ہوا تھا. ارج نے اپنی رائفل کاندھے سے اتاری تھی, لیکن پھر کوئی فائر نہ ہوا. مرزوق ارج سے زیادہ دور نہیں تھا. کہیں وہ دوسرے دہانے سے نکل کر فرار نہ ہو جائیں؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ارج نے کہا. تو پھر اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جسی طرح دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ کرو کوشش، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب تم جانو۔ تمہاری تربیت دوسری طرح ہوئی ہے اور میری دوسری طرح، تمہاری جنگی چالیں اور ہوں گی۔ مرزوق نے اپنے بھائیوں کو اشارہ کیا تھا، وہ تینوں دائیں جانے مڑے اور آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، ایرج عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، کہیں وہ دونوں نکل ہی نہ جائیں۔ رہنما رو بھی رخصت ہو چکی تھی، مرزوق نے تھوڑی دیر بعد اسے بائیں جانے مڑنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں بائیں جانب سے درے کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک ایک فائر پھر ہوا، اس بار بھی مرزوق بال بال بچا تھا۔ ایرج نے فائر کی سمت کا اندازہ لگا کر مزید آگے بڑھنے کی کوشش ترک کر دی۔ مرزوق کو بھی رکنے کا اشارہ کیا، پھر اپنی ٹوپی اتار کر اس کی جانب بڑھاتا ہوا آہستہ سے بولا، اسے اپنی تفنگ کی نال پر رکھ کر اس پتھر کی اوٹ سے بلند کرو، اس طرح کہ دوسری طرف سے صرف ٹوپی ہی نظر آ سکے، نال نہ دکھائی دے۔ مرزوق نے اس کا مطلب سمجھ کر سر کو جنبش دی تھی۔ جیسے ہی ٹوپی پتھر کی اوٹ سے بلند ہوئی، پھر فائر ہوا، ساتھ ہی ایرج کی رائفل سے بھی شعلہ نکلا تھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مخالف سمت سے فائر کرنے والا ڈلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو مخالف سمت سے پہ در پہ کئی فائر ہوئے تھے، اور دائیں جانب سے مرزوق کے بھائیوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ مرزوق اور ایرج اسی بڑے پتھر کی اوٹ میں دبکے رہے، پھر یک بیک سناٹا چھا گیا۔ مرزوق نے سوالیہ نظر سے ایرج کی طرف دیکھا تھا، ایرج نے چپ چاپ بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت مرزوق کے کسی بھائی کی آواز آئی، ہم نے اسے زخمی کر دیا ہے، وہ نہتا ہو کر بھاگ رہا ہے۔ ایرج اور مرزوق اسی جانب جھپتے جدھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایرج کا اندازہ درست نکلا، وہ ادھر سے فرار ہونے کی ہی کر رہا تھا۔ خبردار، مرزوق ڈبٹ کر بولا، تو ہماری زد پر ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا جواشا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ جواشا لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کا بایاں شانہ زخمی معلوم ہوتا تھا، دوبارہ اٹھ رہا تھا کہ یہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ ایرج نے اس کا گریبان پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جواشا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا نہیں جانتا؟ مرزوق نے سوال کیا۔ گزارش نے یہاں پہنچ کر مجھے بتایا تھا کہ وہ کیا کر گزرا ہے، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو مقدس عنکبوت کہاں ہے؟ اسی کی گردن میں، یقین کرو میں بے قصور ہوں، تم یہی ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ ایرج نے مرزوق کے تینوں بھائیوں سے کہا اور اس جانب بڑھ گیا جہاں گزارش کی لاش پڑی تھی۔ ایرج کی گولی نے اس کا دانا جبڑا توڑ دیا تھا، پھر اس کے گلے سے سیاہ مکڑی اتار ہی رہا تھا کہ مرزوق کے تینوں بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، اور جیسے ہی سیاہ مکڑی گزارش کی گردن سے ایرج کی گردن میں منتقل ہوئی، انہوں نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر اسے تعظیم دی۔ تم کبھی کسی سے شکست نہ کھاؤ، ایرج نے احمقانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر انہیں دوا دی تھی، پھر انہوں نے باری باری سے اس کے ہاتھ کو بھوسا دیا تھا۔ جواشا کو مرزوق نے پکڑ لیا ہے، ایرج نے انہیں بتایا، وہ اس طرف بڑھے جہاں جواشا دائنے ہاتھ سے اپنا بایاں شانہ دبائے کھڑا جھوم رہا تھا۔ مرزوق نے سیاہ مکڑے ایرج کی گردن میں آویزاں دیکھی اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے بھی اس کے ہاتھ کو بوسا دیا تھا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے سردار؟ اس نے ایرج سے سوال کیا۔ اس کا فیصلہ سمراشا کا جانشین کرے گا، میں اس کے فیصلے کی توثیق کر دوں گا، میرا خیال ہے کہ اس کی مشکل نہیں آسان کر دو۔ نہیں، اسے ساتھ لے چلو، بہت بہتر۔ قیدی سے ان کے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا گیا، وہ سامنے والے درے میں تھے۔ جواشا کو اسی کے گھوڑے کی پشت سے باندھ دیا گیا اور وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مرزوق کا گھوڑا ایرج کے برابر چل رہا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایرج نے مرزوق سے پوچھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا سردار، ضرور کہو۔ سمراش اپنے جانشین کے نام کا اعلان کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اچھا، تو پھر زیادہ تر لوگ گروشا کے حق میں نہیں ہوں گے۔ گروشا تو یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ سمراشا اسے ہی جانشین مقرر کرے گا، لیکن حقیقتاً سمراشا اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ تو پھر کیا صورت ہوگی؟ اگر سمراشا جانشین مقرر کرنے سے پہلے مر جائے تو پھر یہ منصب سردار کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بطور سمراشا نامزد کرے۔ میں تم لوگوں میں اجنبی ہوں، کسی کو بھی نہیں جانتا، ہم بتائیں گے۔ فی الحال تم اس معاملے کو اس وقت تک ملتوی کر دینا جب تک سمراشا کی تدفین نہ ہو جائے، اور جواشا کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا یہی مناسب ہوگا، دیکھا جائے گا۔ ویسے میری خواہش تو یہی ہے کہ میں اس وقت کا انتظار کروں جب تک کہ اس کا زخم مندمل نہ ہو جائے، اور پھر اس کی خواہش کے مطابق اس سے مقابلہ کروں۔ یہ بات کی باتیں ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پرانی رسم پھر سے جاری ہو جائے۔ میں نہیں سمجھا تو کیا کہنا چاہتا ہے، پہلے سردار ہی سمراشا بھی ہوا کرتا تھا۔ تم عالم اروا سے بھی رابطہ رکھتے ہو، لہٰذا تم ہی سمراشا بھی بنو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر تیرے بیان کے مطابق یہ رسم ترک کر دی گئی ہے، اگر تم چاہو تو دوبارہ جاری ہو سکتی ہے، گروشا کی زندگی میں ناممکن ہے کیونکہ میں اس کا وعدہ کر چکا ہوں۔ کب؟ میں نے تو نہیں سنا، اسی وقت جب میں نے چپکے سے اس کے اعتراض سے پردہ اٹھایا تھا اور اس نے میری سچائی تسلیم کر لی تھی۔ کیا راز تھا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اس کا بھی وعدہ کیا تھا میں نے اور وہ راز مجھ تک ہی محدود رہے گا۔ مرزوق خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں مایوسی کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے، گھوڑے دوڑتے رہے۔ واپسی کے سفر میں رات ہوگی اور انہیں ایک جگہ قیام کرنا پڑا، گھوڑے تھکن سے ہانپ رہے تھے، زخمی جواشا ہوش میں ہی تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا ہو۔ مرزوق اور اس کے بھائیوں نے اس بار ایرج کو کسی کام میں ہاتھ نہ لگانے دیا، اس کے گھوڑے کی زین بھی اس نے اتاری تھی۔ سرداری کا یہ مطلب نہیں مرزوق کہ تم مجھے کاہل بنا دو، ایرج نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رفیق، سردار کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں سردار، مرزوق نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا تم لوگ اپنے سردار کو اس کا بھی حق نہیں دیتے کہ وہ معمولات میں کچھ تبدیلیاں کر سکے؟ کیوں نہیں، سردار تو مالک ہوتا ہے۔ بس تو پھر میں بتہری تبدیلیاں کروں گا۔ اس بار انہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی تھی، کوئی غار نہیں مل سکا تھا۔ لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگا دی گئی اور مرزوق کے بھائیوں نے رات کے کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ زخمی جواشا کو گھوڑے کی پشت سے اتار کر الاؤ کے قریب ہی ڈال دیا گیا تھا اور یہ بھی ایرچی کے کہنے پر ہوا تھا، ورنہ وہ تو اسے آگ سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچانے کے خواہش مند تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے خاصی سردی تھی، یک بیک ایرج نے مرزوق سے کہا، جواشا کا زخم دیکھ لیا جائے۔ مرنے دو سردار، مرزوق نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میرے اصول کے خلاف ہوگی یہ بات، تمہاری مرضی، تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ جواشا ہوش ہی میں تھا، ایرج اس کے قریب جا بیٹھا۔ جواشا کی آنکھوں میں پہلے تو خوف کی جھلکیاں نظر آئی تھیں، پھر اس نے ہونٹ سے کوڑے تھے اور دوسری طرف منہ موڑ لیا تھا۔ میں تمہارے شانے سے گولی نکالوں گا، ایرج نے کہا۔ تو مجھے مار ہی کیوں نہیں ڈالتا؟ جواشا تنفر آمیز لہجے میں بولا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب تیرے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہو۔ تو ایسا ہی کر دیں، میں اس حال میں بھی منہ نہ موڑوں گا، جواشا برائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن اب میرا معاملہ پیچھے چلا گیا ہے، تو اب میرا مقابل نہیں رہا، قبیلے کا قیدی ہے، سمراشا کا قاتل ہے یا اہانت قتل کا ملزم ہے۔ تو پھر کیوں آیا ہے میرے پاس؟ جب بیٹھ جہاں بیٹھا تھا، میں اپنے بھائی کے قاتل کا احسان مند نہیں ہونا چاہتا۔ تیری مرضی، کہتا ہوا ایرج اٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مرزوق نے اس کی واپسی پر پوچھا اور ایرج نے جواشا سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا قصہ ہی ختم کر دو، مرزوق نے کہا۔ ایرج کچھ نہ بولا۔ مرزوق کہتا رہا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، یہ اگر وہاں زندہ پہنچا تو بات اور بڑھے گی، مزید رسومات کی ادائیگیاں ہوں گی۔ انگاروں پر بھورے جانے والی گوشت کی اشتہا انگیز مہک سے فضا چکرانے لگی تھی۔ ایرج نے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر سوال کیا، سردار کے رفیقوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ صرف دو ہی ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ سردار کس کس پر اس حد تک اعتماد کرتا ہے۔ میں تم پانچوں کو اپنا رفیق منتخب کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہوگی، سمراشا کے تقرر کے بعد اس کا اعلان ہوگا اور سمراشا ہی اعلان کرے گا۔ کچھ بھی ہو، میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے اتفاق کرو گے یا نہیں۔ تم ہمیں اپنا رفیق نہ بناؤ، تب بھی زندگی بھر رفیق ہی پاؤ گے۔ شکریہ مرزوق، میں دوستوں اور دوستی کی قدر کرتا ہوں۔ یک لخت ایرج چونک پڑا، وہ شاید کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرزوق نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن ایرج نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے جھپٹ کر اپنی رائفل اٹھائی اور جھکا جھکا اس ڈلان کی طرف دوڑنے لگا جس سے گزر کر وہ اس اونچی اور مست جگہ پر پہنچے تھے۔ مرزوق ایرج کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ دیکھو، ایرج نے ڈلان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ متعدد دھندلی پرچھائیاں سی حرکت کرتی نظر آئیں، وہ اس ٹیلے کو گھیرے میں لے رہے ہیں شاید، مرزوق آہستہ سے بولا۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ مختلف جگہوں سے انہیں زد پر لے لیں۔ مرزوق تیزی سے پلٹا۔ ٹھہرو، ایرج اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کہیں یہ اپنے ہی لوگ نہ ہوں۔ ہرگز نہیں، مرزوق نے کہا، بلدرانی ہیں، میں ہوا میں ان کی منہ سونگ سکتا ہوں۔ پھر دوڑتا ہوا اپنے بھائیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ ایرج نے رائفل سیدھی کی، کچھ پرچھائیاں اسی طرف سے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا، دوسری پرچھائیاں اچھل اچھل کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ایرج نے دوسرا فائر کیا اور پھر اوپر ہی سے مزید کئی فائر ہوئے تھے۔ مرزوق دوڑتا ہوا پھر اریچی کی طرف آیا، لیکن اب ادھر سناٹا تھا، پرچھائیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، تھی کہیں دور نکل گئے۔ اریچ آہستہ سے بولا، وہ اوپر نہیں پہنچ سکیں گے سردار، کیا یہ علاقہ تمہارا دیکھا ہوا ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ جن جگہوں پر میں نے اپنے بھائیوں کو بٹھا دیا تھا وہاں سے وہ پوری طرح ان پر نظر رکھ سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اوپر ہی سے دو فائر اور ہوئے، نیچے سے ابھی تک کسی فائر کی آواز نہیں آئی تھی۔ جواشا کے پاس بھی کوئی ہے یا نہیں؟ اریچ نے یک بیک چونک کر پوچھا۔ نہیں سردار، اس کی حالت اتنی خراب نہیں ہے کہ اٹھ نہ سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ٹھہرو، میں ادھر موجود ہوں۔ رفیق ایسے موقعوں پر سردار کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے۔ میں خود کہہ رہا ہوں۔ مرزوق وہاں سے ہٹ گیا۔ اریچ دور تک اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ دور دور تک کسی قسم کی حرکت نہ پائی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرزوق واپس آ گیا، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جواشا غائب ہو گیا سردار، وہ بدقت کہہ سکا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، تم یہی ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، اریچ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر الاؤ کے قریب پہنچا۔ جواشا کی جگہ خالی تھی، اس نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور خون کی اس لکیر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جو الاؤ کے پاس سے ایک جانب بڑھتی چلی گئی تھی، تو گویا وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا اس جانب کے ڈھلان میں اتر گیا تھا۔ لکڑی کی سمت کو دھیان میں رکھ کر اس نے جلتی ہوئی لکڑی بجھا کر وہیں ڈال دی اور خود سینے کے بل رینگتا ہوا ڈھلان میں اترنے لگا۔ خدشہ تھا کہ کہیں خود اسی کے ساتھیوں میں سے کوئی نادانستگی میں اس پر فائر نہ شروع کر دے۔ بہرحال یہ دغدغہ لاحاصل رہی تھی، جواشا کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پھر ساری رات وہ سوئے نہیں تھے۔ صبح ہوتے ہی اریج اور مرزوق بڑے احتیاط سے نیچے اترے۔ ٹیلے کے چاروں اطراف میں کئی جگہ زمین پر خون کے دبے نظر آئے تھے، لیکن کہیں کوئی لاش نہ ملی۔ زخمیوں اور لاشوں کو شاید وہ ساتھ لے گئے ہیں، مرزوق نے کہا۔ اریج کچھ نہ بولا۔ مرزوق تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، جواشا کہاں گیا؟ جواشا؟ اریچ طویل سانس لے کر بولا۔ جواشا رنگتا ہوا ڈھلان میں اتر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ طاقت جواب دے گئی ہو اور وہ اندھیرے میں اسے بھی اپنا آدمی سمجھ کر لے گئے ہوں، ایسا ہی لگتا ہے۔ مرزوق نے تشویش بھرے انداز میں سر کو جنبش دی۔ تو پھر ہمیں جلد از جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے، اریچ نے کہا اور واپسی کے لیے مڑا۔ اگر جواشا نے بلدرانیوں کو پوری کہانی سنا دی تو وہ ایسا ہی کرے گا اور شاید ٹھکانے کی نشاندہی بھی کر دے، مرزوق نے کہا اور تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ بہت جلدی میں وہ وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن روانگی سے قبل گھوڑوں کے سموں پر اسجابے چڑھانا نہیں بھولے تھے کہ ٹاپوں کی آواز دور سے نہ سنی جا سکے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح روانہ ہوئے تھے اور سورج سر پر آنے سے قبل ہی ان غاروں تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں چکتاریوں کا قیام تھا۔ اچانک اریج نے روح کی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتی ہوں خاموشی سے سنتا رہے اور اس پر عمل کر۔ گھوڑے کی رفتار کم کر دے۔ ہاں دیکھ، مرزوق ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ سمراشا کا منصب بھی تو ہی سنبھال لے۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو گروشا کو سمراشا بنائے گا، لیکن تو اس وقت نہیں جانتا تھا کہ وہ اس منصب کے قابل نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ چوہتاری چور اور لٹیرے ہوتے ہیں، لیکن خیر چوہتاری کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی چوری نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی دوسرے چوہتاری کی کوئی چیز چرا لے تو اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ تیری عدم موجودگی میں گروشا سے یہی حرکت سرزد ہوئی ہے۔ اس نے مرنے والے سمراشا کے ہیرے چرا لیے تھے اور یہ چوری بھی انہیں دونوں کے سر گئی ہے جنہوں نے اسے زہر دیا تھا۔ واضح رہے کہ سمراشا کا ترکہ دوسرے سمراشا کو نہیں ملتا بلکہ پورے قبیلے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس طرح گروشا پورے قبیلے کا چور ہے، ہیرے اس وقت اس کے کمر بند میں موجود ہیں۔ گروشا کے قتل کے بعد تم اپنے ہی سمراشا ہونے کا بھی اعلان کر دینا، اس کے خلاف نہ ہونے پائے ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر وہ سریلی آواز سناٹے میں گم ہو گئی تھی۔ اریج اور اس کے ساتھی غار میں داخل ہوئے جہاں کا منظر عجیب تھا۔ وہ سب ایک دوسرے پر پلے پڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اریج کی گنجیلی آواز اس شور پر غالب آئی۔ وہ رک کر اس کی طرف مڑے، اریج کی گردن میں سیاہ انکبوت دیکھی اور جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ سناٹا چھا گیا۔ کیا بات ہے؟ اریج نے پھر سوال کیا۔ گروشا مجمع سے نکل کر آگے بڑھایا، اس کی نظر سیاہ انکبوت پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اریج سے پوچھا، کیا وہ دونوں مار ڈالے گئے؟ صرف ایک مارا گیا ہے، دوسرا فرار ہو گیا۔ کیا ہیرے بھی مل گئے؟ کیسے ہیرے؟ سمراشے کے ہیرے بھی غائب ہیں، لجوری ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ اریج کی نظر مجمع سے گزرتی ہوئی اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں لجوری لہو لہان پڑی ہوئی تھی، اس کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ یہ کس کی اجازت سے ہوا؟ اریج نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ میری اجازت سے ہوا سردار، گروشا نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں سمراشا۔ بکواس مت کرو، تو ابھی سمراشن نہیں بنا سردار خاموش اس کا فیصلہ کرنا میرا کام تھا کہ لجوری کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجمع کو مخاطب کیا تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی پیچھے ہٹو اور پیچھے وہ لجوری کے پاس سے ہٹ گئے جو اب بھی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی ارج نے مرزوق سے کہا دیکھو زندہ ہے یا مر گئی وہ اس کی طرف بڑھ گیا بروشا کینہ توز نظروں سے ارج کو دیکھے جا رہا تھا اچانک بولا تم نے ہونے والے سمراشا کی توہین کی ہے سردار خاموش رہ چوٹٹے کیا مطلب ہیرے نے کہا تو مجھے دھوکا نہیں دے سکتا کہ میرا رابطہ عالم اروا سے بھی رہتا ہے گروشا کا چہرہ فک ہو گیا وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے بتیرے اپنی جگہوں سے آگے بڑھ آئے تھے ہیرے تیرے کمر بند میں اس وقت بھی موجود ہیں مرزوق کے کان میں یہ آواز پڑی تو لجوری کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا گروشا پیچھے ہٹنے لگا لیکن مرزوق نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اس کے بھائیوں نے بھی تلواریں کھینچنی تھی وہ آگے بڑھے اور گروشا کو گھیرے میں لے لیا گروشا دم بخود کھڑا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قوت گویائی جواب دے گئی ہو ارج نے مجمع میں سے ممر آدمیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ گروشا کی جامع تلاشی لیں چونکہ ایک بار گروشا ہی ارج کی غیردانی کی تصدیق کر چکا تھا اس لیے کسی کو بھی ارج کی قوت پر شبہ نہیں تھا ان تینوں نے گروشا کو زمین پر گرا دیا اور پھر ذرا سی ہی دیر میں ہیرے اس کے کمر بند سے برامد ہو گئے اس کے بعد تو سبھی نے تلواریں کھینچنی نہیں ارج ہاتھ اٹھا کر بولا یہ دیکھنا میرا کام ہے اپنی تلواریں بلند نہ کرو قبیلے کی یہ امانت فی الحال میرے رفیق مرزوق کی تحویل میں رہے گی مرزوق کے بھائیوں نے گروشا کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایک طرف ڈال دیا سب سے پہلے سمراشا کی تدفین ہوگی ارج نے لوگوں سے اونچی آواز میں کہا اس کے بعد مجرموں کو سزائیں دی جائیں گی ایک معمر آدمی آگے بڑھ کر ادب سے بولا لیکن نئے سمراشا کے تصور سے پہلے سمراشا کی تدفین روایات کے خلاف ہوگی کیا متفی سمراشا نے کسی کو نامزد کیا تھا نہیں سردار اور جسے تم سمراشا بنانا چاہتے تھے وہ چور نکلا تو پھر اب کیا ہوگا سردار اب یہ ہوگا ایک پرانی روایت دوبارہ دہرائی جائے گی جو کسی وجہ سے ترک کر دی گئی تھی یعنی سردار ہی سمراشا بھی ہوگا سناٹا چھا گیا پھر مجمع کے نوجوان لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے عمر دراز لوگ اب بھی لب بستہ کھڑے تھے تم نے میری تائید نہیں کی ارج پھر بولا سردار ایسا کبھی نہیں ہوا ایک نوجوان دبی دبی آواز میں بولا پہلے ایسا ہی ہوتا تھا تمہارے بزرگ شہادت دیں گے ارج نے نرم لہجے میں کہا تم یہاں میرے قریب آ جاؤ وہ سہما سہما سا آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر رک گیا کیا تم جانتے تھے کہ گروشا نے ہیرے چرائے ہیں ارج نے اس سے سوال کیا نہیں سردار لیکن میں یہاں سے کوسوں دور ہونے کے باوجود بھی اس سے آگاہ ہو گیا تھا ہم نے دیکھا تھا سردار تو پھر تم خود ہی فیصلہ کرو کیا میں سمراشا کے منصب کے قابل نہیں ہوں مجھے اپنے اعتراض پر افسوس ہے سردار اپنی جگہ واپس چلے جاؤ وہ چپ چاپ اپنی جگہ واپس چلا گیا اور ارج نے اونچی آواز میں کہا اب میں قبیلے کے بزرگوں سے مخاطب ہوں کیا میرا یہ فیصلہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے ہم تم سے متفق ہیں سردار کئی آوازیں آئیں بس تو پھر سمراشا کی تدفین کی تیاری کرو اس کے بعد مجرموں کو سزا دی جائے گی اور ہاں پوری طرح ہوشیار رہنا میرا خیال ہے کہ زخمی جواشا بلدرانی سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اس اطلاع پر لوگوں میں پھر خسر پھسر شروع ہو گئی تھی ارج نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پچھلی رات کے واقعات دہرانے لگا مجمع میں بے چینی پھیل گئی لیکن ارج نے انہیں تشویش دیتے ہوئے کہا اگر ہم پہلے ہی سے ہوشیار رہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ان مقامات پر پہرے بٹھا دو جہاں سے راستوں کی نگرانی ہو سکے سنوکی اس دوران ارج کے قریب آ کھڑی ہوئی تو اچھی تو ہے ارج نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن اب وحشت کا شکار ہونے لگی ہوں بہت جلد حالات معمول پر آ جائیں گے اگر جواشا اجگانیہ تک جا پہنچا تو حالات اور خراب ہو جائیں گے یہ دیکھنا میرا کام ہے تمہارا نہیں اکرم بڑی دلجمی سے بنے ہوئے مرغ اڑا رہا تھا اور لولوئی اس کی خدمتگاری میں مصروف تھی اکرم کبھی گراتا کبھی بھونکتا اور کبھی آدمی بن جاتا اس وقت بھی وہ پالتی مارے فرش پہ بیٹھا لولوئی سے اپنے سر کی مالش کرا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں یک لخت گرایا مجھ پر سب کچھ روشن ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہوں جو مستقبل کے اندھیرے میں ہے اور اس پر بھی میری نظر ہے جو ماضی کی دلدل میں دفن ہو چکا ہے ایسا ہی ہوگا مروشا للوئی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی لیکن میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولتی۔ شوق سے امتحان لو، مجھے جھوٹا نہ پاؤ گے۔ تیرے باپ کی کیا اہمیت ہے کہ اجگانیہ نے اسے قتل کرا دینے کی بجائے قید خانے میں ڈال رکھا ہے؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، میرا باپ اجگانیہ کے رازداروں میں سے ہے، اجگانیہ کے خاندانی راز اس کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اگر وہ مقدمے کا عقیدت مند نہ ہوتا تو اس حال کو نہ پہنچتا، تب بھی اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے تھا، سارے راز وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ تمہیں علم ہوگا مروشہ کہ میرا باپ خزانہ داروں کے سلسلے کا آخری فرد ہے، اپنے باپ کے لیے وہ اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی کو یہ منصب سونپ جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم تو سب جانتے ہو مروشہ، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اقرب نے کہا اور زور و شور سے بھونکنے لگا۔ بتاتی ہوں بتاتی ہوں، وہ سہم کر بولی۔ تو جانتا ہے کہ اجگانیہ ایک روایتی خزانے کی مالک ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے میرے باپ کے کہ وہ اس پہلے خزانہ دار کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے جس کو اس خزانے کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ سینہ بسینہ یہ راز میرے باپ تک پہنچا ہے، اجگانیہ کو صرف اس کا علم ہے کہ اس کے دور کا خزانہ دار کون ہے، لیکن وہ اس وقت تک اسے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اجگانیہ کا ذاتی خزانہ بالکل ہی خالی نہ ہو جائے۔ یہ شرط اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب اس پوشیدہ خزانے کا وجود عمل میں لایا گیا تھا۔ میرے باپ کا کہنا ہے کہ شروع سے اب تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کسی اجگان یا اجگانیہ نے اس پوشیدہ خزانے میں سے کچھ نکالا ہو۔ تو بالکل سچ کہتی ہے، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہ بولے گی۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سماوک، تو نے بالکل صحیح نام بتایا، اب میں بھی تم سے کچھ پوچھوں مروشہ، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ضرور ضرور، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ یہ آدمی کیسا ہے جس کے جسم میں تو داخل ہو گیا ہے؟ اچھا آدمی تھا، ظلم و ستم کے خلاف لڑنے والا، مظلوموں کا ساتھی، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اجگانیہ اسے کوئی جسمانی اذیت دے سکے۔ اور اس کا ساتھی جو اجگانیہ کا شوہر بننے والا تھا، وہ تو اس سے بھی اچھا آدمی ہے، ابھی تک اجگانیہ اسے تلاش نہیں کرا سکی، وہ اجگانیہ کی موت بن کا نازل ہوگا، لیکن تو یہ بات کسی کے سامنے زبان سے نہیں نکالے گی۔ نہیں مروشہ، میں کسی سے نہ کہوں گی، میں نے اجگانیہ کو طلب کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی، شاید اس کی شامت ہی آ گئی ہے۔ وہ تم سے بہت خائف ہے مروشہ، کیا میں یہیں بیٹھے بیٹھے اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتا؟ تم سب کچھ کر سکتے ہو، میرے باپ کو رہائی دلا دو نا، صبر سے کام لے، تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ لولوئی کچھ اور کہنے والی تھی کہ دروازہ کھلا اور اجگانیہ کا مشیر سے خاص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو مسلح آدمی بھی تھے، دروازہ کھلتے ہی لولوئی اچھل کر الگ ہٹ گئی تھی اور اکرم بانچیں پھاڑ کر گرانے لگا تھا۔ مشیر خاص خوفزدہ انداز میں جھکتا چلا گیا۔ سپاہیوں کو کیوں ساتھ لایا ہے؟ اکرم دھاڑا، کیا یہ تجھے بچا لیں گے؟ نہیں مروشہ، یہ ہمارا رواج ہے، ہمارے ساتھ مسلح آدمی ضرور ہوتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ اپنے ہتھیار باہر رکھائیں۔ بہت اچھا مروشہ، اس نے کہا اور سپاہیوں سے بولا کہ وہ سرے سے باہر ہی چلے جائیں اور وہیں اس کی واپسی کے منتظر رہیں۔ بڑے کہن نے گستاخی کی تھی اس لیے مارا گیا تھا، اکرب گرایا۔ میں تو تیرا خادم ہوں مروشہ۔ ٹھیک ہے، کیوں آیا ہے؟ اجگانیہ نے آج کی مہلت طلب کی ہے، کل حاضری دے گی۔ اچھا تو پھر میں ہی چلتا ہوں۔ نہیں مروشہ، مشیر خاص گھگھیایا، میں موت میں مارا جاؤں گا، پہلے مجھے اسے مطلع کرنے دو۔ دفع ہو جاؤ، اکرب ہاتھ ہلا کر گرایا اور وہ الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ او بدبخت، دروازہ تو بھیڑتا جا، اکرب نے اسے للکارا اور لولوئی مشیر خاص کی بدہواسی پر بے تحاشا ہنسنے لگی، پھر بولی، اب شاید دوڑی آئے۔ نہیں، وہ نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو میری اہمیت بلدرانیوں کی نظر میں اور بڑھ جائے گی۔ نہیں، وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ تو پھر تم ہی جاؤ گے مروشہ، دیکھا جائے گا، بکواس بند کر میں ذرا دیر سوؤں گا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور لولوئی اس کا سر سہلاتی رہی تھی۔ زخمی جواشا اجگانیہ کے تخت کے سامنے دوزانو بیٹھا ہانپ رہا تھا، اپنی داستان سنا چکنے کے بعد اس میں اس طرح بیٹھے رہنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بلدرانیوں کے ہتھے چڑھ جانے والا کوئی چغتاری زندہ نہیں رہتا۔ ارج اور اس کے رفیقوں سے بچنے کے لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا اور فرار ہو جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹیلے کے نیچے پہنچے پہنچے سارے حواس جواب دے گئے تھے۔ ہوش میں آیا تھا تو پھر خود کو گھوڑے کی پشت سے بندھا ہوا پایا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار بلدرانیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ تو دن نکلنے کے بعد اسے حقیقت کا علم ہوا تھا، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ بھی نہیں تھا۔ بلدرانیوں اور چوکتاریوں کے درمیان آئے دن جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے کے قیدی بنتے اور موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ لیکن جواشا کے پاس اٹگانیہ کے لیے ایک اہم خبر تھی جس کی بنا پر اسے امید تھی کہ شاید اس کی جان بچ جائے. اپنے قبیلے میں تو پہلے ہی واجب القتل ٹھہرایا جا چکا تھا، لہذا اب غداری کے الزام کی کیا وقت رہ گئی تھی. اس نے سب کچھ اٹگانیہ کو بتا دیا اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں ارج کا قیام تھا. اٹگانیہ سناٹے میں آگے تھی، اس کے دانت سختی سے بھینچے ہوئے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا تھا. ٹھیک اسی وقت اس کا مشیر خاص جو اقرب کے پاس اس کا پیغام لے گیا تھا دربار میں داخل ہوا اور دربار پر چھائے ہوئے سناٹے پر توجہ دیے بغیر تخت کی طرف بڑھتا چلا گیا. اقرب کا پیغام بھی اجگانیہ کے گوش گزار کر دیا. وہ کہہ آلود نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی. یک بہ یک شیرنی کی طرح دھاڑی ہے کوئی جو اس مروشہ کا مقابلہ کر سکے؟ یہ خواہ مخواہ ہم پر نازل ہو گیا ہے، آخر میں بھی تو دیوتاؤں کی اولاد ہوں. کوئی کچھ نہ بولا لیکن ایک بوڑھے آدمی کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو. اجگانیہ کی نظر اس پر پڑ گئی. کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اٹھتا ہوا بولا، اجگانیہ کا اقبال بلند ہو. بڑا کہن جو روحانی قوتوں کا مالک تھا اس کے ہاتھوں مارا گیا، پھر اور کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ اجگانیہ کے کچھ کہنے سے قبل ایک گوشے سے دھاڑ بلند ہوئی، سنہرے پروں والی کا نام اونچا رہے. اجگانیہ اس طرف متوجہ ہوگی. ایک دیو کا مد بلدرانی اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا. عجیب سی وحشت اس کے چہرے پر تاری تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گوشت کا ایک پہاڑ ہو، ہر قسم کے جذبات سے آری. آنکھوں میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر تھا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اجگانیہ نے گرج کر پوچھا. بڑا کہن اگر روحانی قوتوں کا مالک ہوتا تو اس طرح مارا نہ جاتا. یہاں کے سارے کہن بے روپیے ہیں. شاید بلدرانیوں نے پہلی بار کہنوں کے بارے میں ایسا بے باکانہ کلام سنا تھا. سب کے چہرے بگڑ گئے، خود کہنوں کی ٹولی آپے سے باہر ہو گئی، لیکن اجگانیہ کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگی تھی. اس نے ان کہنوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جو اپنی جگہوں سے اٹھ کر دربار کے وسط میں آ کھڑے ہوئے تھے، گویا انہوں نے اپنے بارے میں اس ہزار خیال پر احتجاج کیا تھا اور اجگانیہ سے خاموش مطالبہ کر رہے تھے کہ اس بد زبان کو سزا دی جائے. میں دخل نہیں دوں گی، اجگانیہ نے سرد لہجے میں کہا. کہنوں کی توہین ہوئی ہے، ایک کہن نے کہا، تم اپنی توہین کا بدلہ جس طرح چاہو لے سکتے ہو. اس میں بھی دخل اندازی نہیں کروں گی، اگر بیروپیہ نہیں ہو تو اسے فنا کر دو. دیوگامت بلدرانی نے کہکا لگایا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اجگانیہ کو بھی خاطر میں نہ لاتا ہو. اجگانیہ کے چہرے کی رنگت کسی قدر بدلی تھی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا. جواشا کا معاملہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا اور اب شاید دوسری کہانی شروع ہونے جا رہی تھی. اچانک کہانوں میں سے ایک بولا، ہم چاہیں تو اسے یہیں فنا کر سکتے ہیں، لیکن خون بہانا کہانوں کی روایت نہیں رہی. اس نے مروشا کا مد مقابل بننے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں ہاں، دیو کامت بلدرانی سینہ ٹھونک کر بولا، یہ میرا دعویٰ ہے. میں اس کی گردن تھام کر کسی مردہ چوہے کی طرح لٹکائے ہوئے دربار میں لے آؤں گا. ہم بھی اس مندر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اسی کہن نے کہا، کیوں نہ ہم بھی تیرے ساتھ چلیں. تو تم مجھ پر اپنی روحانی قوتیں نہیں آزماؤ گے؟ جب تم مروشا کو مردہ چوہے کی طرح لٹکائے ہوئے دربار میں لے آؤ گے تب ہم کچھ سوچیں گے. میں تیار ہوں، میری طرف سے اجازت ہے تجھے، اجگانیہ نے دیوکامت بلدرانی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کہانوں کے قریب آ کھڑا ہوا. سارے کہن اس کے مقابلے میں بونے لگ رہے تھے. معزز اجگانیہ، ہمیں بھی اجازت دے، کہن نے کسی قدر خم ہو کر کہا. اجازت ہے، اجگانیہ نے جام اٹھاتے ہوئے کہا. پھر وہ سب اس عمارت کی طرف چل پڑے جہاں اقرب مقیم تھا. راستے بھر وہ بلدرانی وحشی لاف و گزاف کرتا رہا، کہن خاموشی سے چلتے رہے. انہیں یقین تھا کہ وہ مروشا کے ہاتھوں مارا جائے گا اور اسی طرح ان کے بیروپیے پن کا برم قائم رہ سکے گا. باہر پہرے دار موجود تھے، کہانوں کو دیکھ کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئے. بلدرانی نے آگے بڑھ کر دروازہ پیٹ ڈالا، دوسری طرف سے کنڈی کھول دی گئی. بلدرانی نے دروازے کو دھکا دیا. اس ذمہ کفیر کو دیکھ کر للوئی پیچھے ہٹتی چلی گئی. کہاں ہے مروشا؟ میرے سامنے آئے. بلدرانی اندر گھستا ہوا دھاڑا تھا. اقرب پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا. یہ للکار سنی تو آنکھیں پوری طرح کھل گئیں. کہانوں کے درمیان وہ دیو پیکر وحشی نظر آ رہا تھا اور اقرب حواس باختہ ہوتے ہوتے رہ گیا. نہتا نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، پھر بھی اس نے حسب معمول گرانا تو شروع کر ہی دیا تھا. پھر آواز میں کسی قدر خوفناکی پیدا کر کے بولا، کیا تمہاری شامت آئی ہے کہ اس طرح میرے آرام میں خلل ڈال رہے ہو؟ بلدرانی نے زوردار کہکا لگا کر کہا، میں کوئی بیروپیہ کہن نہیں ہوں، تجھے کسی مردہ چوہے کی طرح لٹکا کر لے جاؤں گا اور اجگانیہ کے حضور پیش کر دوں گا. تت تت تو یعنی تو، اقرب کے جسم پر کپکپی تاری ہو گئی. ہاں میں، بلدرانی زور سے دھاڑا. للوئی خوفزدہ ہو کر بہت پیچھے ہٹ گئی تھی اور کہن دم بخود تھے. اقرب کا ہی حال دیکھ کر انہیں بڑی مایوسی ہوئی تھی. اکرم نے اب بھونکنا شروع کر دیا، لیکن جسم پر طاری ہو جانے والی کپکپی میں افاقہ نہ ہوا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوندا لیٹ کر بے حص و حرکت ہو گیا. تم نے دیکھا؟ بلدرانی کہنوں کی طرف مڑ کر حقارت آمیز لہجے میں بولا. وہ کچھ نہ بولے، شاید سوچ رہے تھے کہ مروشا اس مسخرے کا جسم چھوڑ گیا ہے اور اب یہ وحشی اسے سچ مچ کسی مردہ چوہے کی طرح لٹکا کر لے جائے گا. بلدرانی اکرم کی گردن پکڑنے کے لیے جھکا اور پکڑ بھی نہیں. اکرب جیسا تھا ویسا ہی بے حص و حرکت پڑا رہا. للوئی گٹی گٹی سی آواز میں روئے جا رہی تھی. کہن کبھی اس کی طرف دیکھتے اور کبھی اکرب کی طرف. بلدرانی نے اکرب کی گردن پکڑ کر اسی طرح اٹھا لیا جیسے کہا تھا، لیکن اسے خبر تک نہ ہو سکی کہ اسی دوران میں اکرب نے اس کی پیٹی سے خنجر نکال لیا ہے، کیونکہ بظاہر وہ اب بھی کسی مردہ ہی کی طرح بے حص و حرکت تھا. لیکن دوسرے ہی لمحے میں بردرانی کے کٹے ہوئے نرخرے سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی تھیں. اکرم نے خنجر سے ایسا جچا دلا وار کیا تھا، اس کی گردن بلدرانی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود چاروں خانے چت گرا. کٹے ہوئے نرخرے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا. اکرم نے بڑی پھرتی سے اس کا تیغا کھینچا اور دونوں ہاتھوں سے قبض تھام کر گردن پر ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا. مروشا، عظیم مروشا کہہ کر کاہن سجدے میں گر گئے اور اکرب للوئی کی طرف مڑ کر گرایا، چپ رہ، کیوں رو رہی ہے؟ آج گانیہ نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا، اب میں بلدران کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. رحم رحم مروشا، کہن گڑ گڑانے لگے. تم ساتھ آئے تھے اس کے؟ اکرب دھاڑا. وہ دعویٰ کر کے ہمیں ساتھ لایا تھا کہ ہم صرف یہ دیکھنے آئے تھے مروشا کہ وہ تیرے ہاتھوں کس طرح مارا جاتا ہے. عظیم مروشا، بلدران پر رحم کر، آجگانیہ کے آگے سب بے بس ہیں. مروشا بے بس نہیں ہے، وہ اس وقت نشے میں بھی تھی مروشا اور پریشان بھی، کیونکہ اس کے منگیتر کے بارے میں ایک بہت بری خبر آئی ہے. کیسی خبر؟ پوری بات کرو. کہانوں نے وہی کہانی دہرا دی جو چوتاری قیدی جواشا سے سن چکے تھے. اکرب سناٹے میں آ گیا. تو کیا اس قیدی نے چوکتاریوں کی کمینگاہ کی بھی نشاندہی کر دی ہے؟ اس نے کہانوں سے پوچھا. ہاں مروشا ایسا ہی ہے. اگر وہ ایسی ہی پریشان ہے تو شاید میں اسے معاف کر دوں. مروشا عظیم ہے، کہانوں نے نعرہ لگایا. وہ مجھے مردہ چوہے کی طرح لٹکائے جانے کے لیے آیا تھا، اب میں اس کا سر لے کر خود ہی آجکانیہ کے پاس جاؤں گا، اکرب نے کہا اور لولوئی کی طرف مڑ کر بولا، تو بھی میرے ساتھ جائے گی، تیار ہو جا. اکرب نے مقتول بلدرانی کا سر بالوں کو پکڑ اٹھایا اور وہ راتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. بائیں ہاتھ میں سر لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں مقتول کا خون آلود خنجر. للوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی اور وہ دونوں کہانوں کے نصف دائرے کے درمیان تھے. اکرب کو اس حیت قضائی میں دیکھ کر پہرے دار بھاگ کھڑے ہوئے. کہن مروشا کی مدہ سرائی کرتے چلے جا رہے تھے. وہ جدھر سے بھی گزرے ویرانی پھیلاتے چلے گئے. لوگ انہیں دیکھتے اور بھاگ کھڑے ہوتے. اکرب نے اپنے وجود پر ایسی ہی کہرناکی طاری کر لی تھی. دربار کے قریب پہنچے تو وہاں کے پہرے داروں کا بھی یہی حال ہوا اور دربار کے اندر قدم رکھتے ہی ایسا معلوم ہوا جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو. درباری بوکھلائے ہوئے اپنی جگہوں سے اٹھے اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے نکاسی کے راستے تلاش کرنے لگے. آجگانیاں بوکھلا کر کھڑی ہو گئی. یہ لے، اکرب بلدرانی کا سر اس کی طرف اچھالتا ہوا دھاڑا. وہ دم بخود کھڑی رہی. تم سب دربار سے نکل جاؤ، اکرب ان لوگوں کی طرف مڑ کر دھاڑنے لگا جو پہلے ہی سے بھاگے جا رہے تھے. نکل جاؤ، میں آجگانیہ کے ساتھ تخلیہ چاہتا ہوں. قیدی جس حال میں ہے یہی رہے گا، کہن بھی ٹھہریں گے. جواشا تو پہلے ہی سے بے ہوش پڑا تھا. کہن اسی طرح نصف دائرے کی شکل میں اکرب اور لولوئی کے گرد کھڑے رہے. تخت سے نیچے اترا بدبخت عورت، اکرب گرایا. خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا. آجگانیہ چپ چاپ تخت سے اتر آئی. کیا تیرا یہ جرم قابل معافی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی مروشا، وہ بڑی سادگی سے بولی. کہن جانے اور وہ جانے جو تیرے ہاتھوں مارا گیا. یہ لوگ آپس میں لاف گزاف کر رہے تھے، میں نے سوچا انہیں مروشا کی قوت دکھا ہی دی جائے. مکاری کی باتیں نہ کر، اگر تجھ پر سنہری پروں والی کا سایہ نہ ہوتا تو تجھے بھی مزہ چکھا دیتا. وہ نچلا ہون دانتوں میں دبائے خاموش کھڑی رہی. اب تم سب بھی جاؤ، اکرم نے کہنوں سے کہا. میں آجگانیہ سے اس کے دل کی باتیں کروں گا. انہوں نے خاموشی سے تعمیل کی اور دربار میں صرف یہی تین افراد رہ گئے اور چوتھا بے ہوش پڑا تھا. کیا یہ زندہ ہے؟ اکرم نے آجگانیہ سے پوچھا. چوکتاری ہے، وہ برا سمو بنا کر بولی. مروشا جانتا ہے، لیکن تو اتنی بے عقل ہے، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو اسے اپنے طبیب کے حوالے کر دیتی. اس ناپاک چوکتاری کو، بے وقوف عورت، اسی کے توسط سے تو اپنے محبوب تک پہنچ سکے گی. مروشا پر سب کچھ روشن ہے، یہ مرنے نہ پائے. تجھے سب کچھ معلوم ہے مروشا؟ آجگانیہ نے حیرت سے کہا. تجھ جیسی احمق جس ملک کی ملکہ ہو اسے غرق ہی ہو جانا چاہیے. اقرب گرایا، مروشہ میں سچ مچ بالکل ناکارہ ہو کر رہ گئی ہوں، طبیب کے حوالے کر اس کو. آجگانیہ نے تالی بجائی اور بائیں جانب والے دروازے سے اس کی خصوصی خادمہ داخل ہوئی. اسے اٹھوا لے جا، اس نے بھی ہوش جواشہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اور طبیب کے حوالے کر دے. تو نے کہا تھا کہ تو ناکارہ ہو کر رہ گئی ہے، اقرب نے خادمہ کے چلے جانے کے بعد کہا. اس کی جدائی نے مجھے ناکارہ بنا دیا ہے. تو پہلے بھی ذہنی طور پر ناکارہ تھی، پہلے تو مجھ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. خیال ہے تیرا، اگر تو عقل مند ہوتی تو اپنے وفاداروں کو قید میں نہ ڈالتی. میں نے کس وفادار کو؟ وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو کر لولوئی کو گھورنے لگی. اسے اس طرح نہ دیکھ، تو بار بار یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ مروشہ سے ہم کلام ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ سماوک جیسا وفادار تیری قید میں ہے؟ مجھے معاف کر دے مروشہ، میں ہوش میں نہیں ہوں. سماوک بلا شبہ مقدمی کے عقیدت مندوں میں سے تھا، لیکن کیا کبھی اس نے تجھے کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں مروشہ، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ اب بھی تیرا وفادار ہے، تیرے بزرگوں کی جو امانت اس کے پاس محفوظ ہے وقت پڑنے پر تیرے حوالے کر دے گا، خواہ تیرے آدمیوں نے اس کے جسم کو تپتے ہوئے لوہے سے داغا ہو. پھر میں کیا کروں مروشہ، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسے رہا کر دے، دوبارہ دربار سے وابستہ کر دے. مقدمی میرے خلاف پیش گوئی کیا کرتا تھا اور وہ سنتا تھا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر تیری شادی اس شخص سے نہ ہوئی تو بلدران اینٹوں کا ڈھیر بن جائے گا. تب تک تو بھی یہی کہتا ہے مروشہ؟ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں، اسی لیے جواشا کو مرنے سے بچانے کی کوشش کی ہے، وہ تیرے کام آئے گا. مجھے معاف کر دے مروشہ، تو کھڑا کیوں ہے؟ میرے تخت پر بیٹھ جا، میں یہاں تیرے قدموں میں بیٹھوں گی. اگر وہ مجھے مل گیا تو سنہرے پروں والی کے مبد کے مقابل تیرا مبد تعمیر کرا دوں گی. وہ بعد کی باتیں ہیں، تو پہلے سماوک کو رہا کر دے. میں خود اس کے پاس جاؤں گی اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے واپس لاؤں گی. اور یہ للوئی، میری امانت ہے تیرے پاس. آ للوئی، میرے قریب کھڑی ہو جا، آجگانیہ نے نرم لہجے میں کہا. تو مروشہ کی امانت ہے، تجھے کوئی گزند نہیں پہنچے گا اور تیرے باپ کو رہا کر دیا جائے گا. وہ اظہار ممنیت کے طور پر اسی جگہ خم ہو گئی جہاں کھڑی تھی. سیدھی کھڑی ہو جا، اقرب لپٹ کر بولا. تو مروشہ کی منظور نظر ہے، تجھے کسی کے آگے جھکنا زیب نہیں دیتا. ہاں ہاں، آجگانیہ جلدی سے بولی، تیرے لیے یہ ضروری نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ للوئی میری امانت ہے، اقرب نے کہا. اس کا یہ مطلب تھا کہ اسے کہیں بھیجوا دے، میں تخلیہ چاہتا ہوں. آجگانیہ نے تالی بجائی، وہی خادمہ پھر اندر آئی جو کچھ دیر پہلے جواشا کو وہاں سے اٹھوا لے گئی تھی. اسے معزز مہمان کی حیثیت سے مہمان خانے میں رکھا جائے، آجگانیہ نے اسے حکم دیا. پھر وہاں صرف یہی دونوں رہ گئے. اب تم مجھ سے اپنے دل کا حال کہہ دے، اقرب دانت پر دانت جمع کر گرایا. سب کچھ تو جانتا ہے مروشہ، میں تو اس حد تک جانتا ہوں کہ اگر اس سے تیری شادی نہ ہوئی تو بلدران تباہ ہو جائے گا، لیکن وہ تو مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں. اور اگر مروشہ اپنی قوت اس پر آزمائے تو کیسی رہے گی؟ مروشہ، میں زندگی بھر تیری پوجا کروں گی اگر وہ میرا ہو جائے. ہو جائے گا، ہو جائے گا. اگر تو اس سلسلے میں میرے احکامات کی پابند رہی، میں تیرے کسی حکم سے سرتابی نہ کروں گی مروشہ. بس تو پھر اطمینان رکھ، اور جواشہ کی دیکھ بھال اتنی احتیاط سے کر کہ وہ مرنے نہ پائے. بقیہ تدبیریں میں خود کر لوں گا. ٹھیک اسی وقت دربار کے باہر شور سنائی دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ آدمی آپس میں لڑ پڑے ہوں. اجگانیہ کہر آلود نظروں سے در در دروازے کی طرف دیکھنے لگی، پھر بہت زور سے دھاڑی. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پہرے دار ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو کر زمین بوس ہو گیا. اٹھ اور بتا کہ کیا بات ہے. آجگانیہ گرجی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، زندگیوں کے مالک، اس مقتول دیوانے کے بھائیوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، دربار میں گھسنا چاہتے ہیں. یہ مجال؟ وہ پیر پٹک کر دھاڑی، انہیں بھی قتل کر دیا جائے. وہ باقاعدہ لڑ رہے ہیں، میری تفنگ اٹھا دے، میں شکار کھیلوں گی، اس نے پہرے دار سے کہا. پہرے دار اٹھ کر تخت کے عقب میں گیا اور ایک رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی اٹھا لایا تھا. تو کیا کرے گی؟ اقرب نے پوچھا. شکار کھیلوں گی مروشہ، بہت دنوں سے تفنگ نہیں چلائی. بے وقوفی مت کر، پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کر، جب نہ مانے تو تجھے اختیار ہوگا. وہ نہیں مانیں گے، اس گھرانے میں سبھی دیوانے ہیں. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے تجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے؟ تیری مرضی، اقرب نے کہا اور آجگانیہ کے تخت پر پالتی مار کر بیٹھ گیا. آجگانیہ رائفل سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. آجگانیہ پر دیوانگی سی طاری ہو گئی تھی، اس نے رائفل سیدھی کی اور بے دریغ مجمع پر فائرنگ کرنے لگی. اقرب سمجھا تھا کہ اس کا نشانہ صرف وہی بنے گی جنہوں نے ہنگامہ برپا کیا ہے، لیکن وہ تو اپنے سپاہیوں پر بھی گولیاں برسا رہی تھی. جدھر جس کے سینگ سمائے نکل بھاگا. 8-10 جو مارے گئے تھے یا زخمی ہوئے تھے وہیں پڑے رہ گئے۔ اقرب تخت سے اتر کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو نے کیا کیا حجگانیاں؟
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول بلدران کی ملکہ کا پارٹ نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 6 لگا لیں۔ بہت شکریہ۔